حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا جمہوریہ اسلامیہ ایران کی فضائیہ کے کمانڈروں اور جوانوں سے خطاب 8 فروری 2025۔ جمہوریہ اسلامیہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات سے متعلق ذرائع ابلاغ میں چیما گوئیوں پر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا دو ٹوک موقف، جاننے کے لیے اس خطاب کو ضرور سنیے۔
خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین۔ خیلی خوش آمدید۔
فضائیہ اور ایئر ڈیفنس کے برادران عزیز، آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آج ایک بار پھر 1979 کی 19 بہمن مطابق 8 فروری کی پرشکو اور مبارک تاریخ کی یاد تازہ ہو گئی۔ 8 فروری 1979 کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس دن وہ پرچم لہرایا گیا اور وہ بنیاد رکھی گئی جس نے نئی فوج کے بنیادی خطوط کا تعین کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج نے در حقیقت انہی خطوط پر قدم بڑھایا جن پر چل کر اس دن فضائیہ کے جوان علوی کالج میں آئے اور شجاعت و بہادری کی وہ مثالی داستان رقم کی۔ اس تاریخ کو در حقیقت نئی ایرانی فوج کی تاسیس کی تاریخ کے نام سے جاننا چاہیے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عامل جو متعدد افراد اور ممتاز شخصیات کو فوج کے اندر سے انقلاب اسلامی کے میدان میں لایا، 1979 کی 8 فروری کا فضائیہ کے نوجوانوں کا یہی اقدام تھا۔ فوج میں معمولی افسران سے لے کر سینئر افسران تک ایسے افراد تھے جن کے دل عوام کے ساتھ تھے، انقلاب اسلامی کے ساتھ تھے، لیکن فوج میں ان کے اندر اس کو ظاہر کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ عامل جو اس اعلیٰ سطح پر انہیں انقلابیوں کے درمیان لایا، یہی دلیرانہ اقدام تھا۔ شہید نامجو، شہید سیاد، شہید بابائی، شہید ستاری، شہید کلاہدوز، شہید فلاحی اور دیگر افراد، عظیم شہداء جو اسلامی جمہوریہ ایران کے نامور شہداء میں شمار ہوتے ہیں، یہ سب فوج سے اٹھے، لوگوں کی نگاہوں میں آئے اور دلیری و شجاعت کی مثال بن گئے۔ وہ عامل جو انہیں اس طرح انقلاب اسلامی کے میدان میں لایا، اسلامی انقلاب کی کامیابی سے 3 دن پہلے کا یہی دلیرانہ اقدام تھا۔ یہ جوان، فضائیہ کے جوان، اسلامی انقلاب کی کامیابی سے 3 دن پہلے خطرات کے درمیان آئے اور یہ کارنامہ انجام دیا۔ وہ کون سی خصوصیت ہے جس پر میں ہمیشہ زور دیتا ہوں، اگرچہ اس اقدام میں چند خصوصیات پائی جاتی تھیں، ان میں سے ایک اس اقدام کا شجاعانہ پہلو تھا۔ شجاعت بہت اہم ہے، یہ بات کہ کسی میں یہ جرأت اور ہمت ہو کہ وہ دشوار میدان میں وارد ہو، داخل ہو جائے، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ اقدام شجاعانہ تھا۔ اس دن کوئی نہیں جانتا تھا کہ 3 دن بعد نظام حکومت سکوت کر جائے گا، پہلوی حکومت گر جائے گی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ ممکن تھا کہ ان سب کو سزائے موت سنا دی جاتی۔ انہوں نے واقعی حقیقی معنی میں شجاعت دکھائی۔ ایک اور خصوصیت اس اقدام کی بروقت انجام دہی تھی۔ بعض اقدامات بہت اچھے ہوتے ہیں، شجاعت ہوتی ہے، لیکن بروقت انجام نہیں دیے جاتے، جیسے شہادت حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے چند سال بعد کوفہ میں توابین کی تحریک تھی۔ یہ تحریک اچھی تھی لیکن بروقت نہیں تھی۔ جس دن ان کو آنا چاہیے تھا اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے تھا اس دن وہ نہیں آئے، بعد میں پشیمان ہوئے اور آئے، اقدام کیا اور سب کے سب مارے گئے۔ ان کا میدان بہت سخت تھا، لیکن اب کیا فائدہ تھا؟ وقت پر آنا چاہیے تھا، اقدام بر وقت ہونا چاہیے۔ ان جوانوں کا اقدام بر وقت تھا، ٹھیک اپنے وقت پر تھا۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک گروہ کی تعریف کرنا مقصود ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہمیں آج بھی ان کی ضرورت ہے۔ اس اقدام کی ایک اور خصوصیت جو بہت اہم ہے وہ اس اقدام کا سوچ سمجھ کر انجام دینا، اور اس کا عاقلانہ پہلو تھا۔ یہ سوچا سمجھا اقدام تھا، انہوں نے بیٹھ کر سوچا، غور و فکر کیا اور اس پر عمل کیا۔ اقدام کی نوعیت بتاتی ہے کہ اس اقدام کا فیصلہ آنن فانن نہیں کیا گیا تھا، اس پر غور کیا گیا تھا، کام کیا گیا تھا، سوچا گیا تھا۔ معلوم تھا، ہم اس کے شاہد تھے، سمجھتے تھے کہ ان لوگوں نے بیٹھ کر حساب کتاب کیا ہے، منصوبہ بندی کی۔ انقلابی اقدام کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انقلابی اقدام بغیر سوچے سمجھے ہو جاتا ہے یا ہوتا ہے، عاقلانہ امور کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ انقلابی اقدام کے لیے ہر اقدام سے زیادہ غور و فکر اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک خصوصیت اس اقدام کی یہ بھی ہے۔ ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھایا۔ یعنی اگر اس وقت کا کاؤنٹر انٹیلیجنس اور شاہی فوج کے اعلیٰ ترین سطح کے کمانڈر یہ گمان کرتے کہ فوج کے اندر انقلاب اسلامی کی حمایت میں کوئی اقدام اٹھایا جا سکتا ہے، تو ان کے ذہن میں فضائیہ کا خیال سب سے آخر میں تھا، کیونکہ فضائیہ کا خیال وہ زیادہ رکھتے تھے، ان کے اقدام کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، ان پر وہیں سے وار لگا جس کے بارے میں انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ ان برادران نے، اس زمانے کے ان جوانوں نے دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھایا اور یہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔ میرے خیال میں اس اقدام نے فوج کو تشخص دیا۔ اس حکومت کے دور میں مجموعی صورتحال یہ تھی کہ ایرانی فوج کا نام امریکی فوجی مشینری کے ذیل میں لیا جاتا تھا، اس کا اپنا مستقل کوئی وجود نہیں تھا، اس کی ساخت امریکی تھی، اس کے اسلحے امریکی تھے، یہاں تک کہ اسلحے تک دسترسی کے لیے امریکہ کی اجازت ضروری تھی، یعنی F-14 انہوں نے دیا تھا۔ لیکن اس F-14 طیارے سے کہاں کام لیا جائے، اس کی اجازت امریکہ دیتا تھا۔ مثال کے طور پر پیش رفتہ نوعیت کے ہوائی جہاز کی تعمیر کہاں ہو، اس کے پرزے کہاں بدلے جائیں، یہ امور ایرانی ٹیکنیکل اسٹاف کے اختیار میں نہیں تھا۔ میں نے بارہا اس جلسے میں کہا ہے کہ خراب ہو جانے والے پرزے ہوائی جہاز میں رکھ کے امریکہ لے جاتے تھے اور نئے پرزوں سے انہیں بدلتے تھے اور پھر ایران لاتے تھے، اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی پرزہ یہاں بدلا جائے۔ یعنی در حقیقت فوج امریکی فوج کا ذیلی شعبہ تھی، امریکی فوجی سسٹم کے ذیل میں تھی، اہم عہدوں پر امریکی تھے، اسلحے امریکی تھے، ٹریننگ سینٹرز امریکی تھے، اس فوج کا استعمال امریکی تھا، یہاں تک کہ ملک کے بڑے عہدیداروں سے بھی کوئی اجازت نہیں لیتے تھے، شاہ ایران کو بتاتے بھی نہیں تھے کہ ہم فوج کے اس حصے کو لے گئے اور اس سے یہ کام لیا۔ لہذا فوج کی پوزیشن اس وقت یہ تھی۔ 1964 کی تقریر میں کیپٹلائزیشن پر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اعتراضات کیے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ فوج کی توہین کی جاتی ہے۔ یعنی واقعی کیپٹلائزیشن اس طرح سے تھا۔ کیپٹلائزیشن کا مطلب یہ تھا، جب کوئی حکومت اور ملک کسی دوسرے ملک کے ساتھ کیپٹلائزیشن معاہدے پر دستخط کرتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اگر اس حکومت کا کوئی فرد، فوجی یا شخصیت، اس ملک میں کسی جرم کا ارتکاب کرے گا تو اس پر اس ملک میں مقدمہ نہیں چل سکتا۔ یہ امریکیوں نے اس زمانے کی بادشاہی نظام پر مسلط کر رکھا تھا۔ یہ ہمارے ملک کے اس دور کے کمزور عناصر بادشاہ سے لے کر سینٹ اور قومی پارلیمنٹ کے رکن تک اور ممتاز حکومتی شخصیتیں جیسے علم حویدہ وغیرہ نے اس پر دستخط کیے کہ کوئی امریکی چاہے وہ جو بھی ہو ایران میں کسی جرم کا ارتکاب کرے تو اس پر یہاں مقدمہ نہیں چل سکتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی امریکی سارجنٹ کسی سینئر ایرانی فوجی افسر کو تھپڑ مار دے، مثلاً کسی ایرانی کرنل کو مار دے، تو اس کرنل کو جواب دینے کا حق نہیں تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس سارجنٹ پر یہاں مقدمہ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو امریکہ لے جائیں اور وہاں تحقیق کریں کہ اس نے برا کام کیا یا اچھا کام کیا۔ اس سے بڑی ذلت کچھ اور ہو سکتی ہے؟ اس پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا۔ امام خمینی نے اس تقریر میں ایرانی فوج، حکومت ایران اور ملک ایران پر امریکہ کی اس ذلت عام تسلط پر اعتراض کیا۔ اس نے فوج کو تشخص دیا، فوج نے بھی اپنی صلاحیت اور توانائی ثابت کر دی اور ایک مستقل اور سرفراز فوج بن گئی۔ اتفاق سے دفاع مقدس کا موقع آیا اور فوج دفاع مقدس کی اگلی صفوں میں پہنچ گئی۔ اس فوج نے شہید دیے، مجاہدت کی، فعالیت کی۔ میں نے اپنی تقریروں میں سلسلے میں بہت سے واقعات نقل کیے ہیں۔ آج سیاد، بابائی، ستاری اور ان کے جیسے ہزاروں درخشاں ستارے ہمارے ملک کی تاریخ میں چمک رہے ہیں۔ یہ ممتاز ہستیاں ہیں۔ اب یہ کہ آج فوج کو کیا کرنا چاہیے، میں سوال اٹھا رہا ہوں، آج فوج کا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آج فوج کا سب سے بڑا فریضہ اپنی تقویت ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ فوج کا اہم ترین فریضہ ہے۔ فوج کو افرادی قوت کے لحاظ سے بھی، اسلحے کے لحاظ سے بھی، ٹریننگ کے لحاظ سے بھی، جنگی تیاری کے لحاظ سے بھی، دفاعی آمادگی کے لحاظ سے بھی اپنی تقویت کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جس زمانے میں جنگ نہ ہو، فوجی اداروں کا اہم ترین فریضہ یہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ کمزوریاں کہاں کہاں ہیں، کہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ نکات کہیں ہیں تو ان کا پتہ لگائیں اور ان پر کام کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ فوج کو روز بروز خود کو قوی سے قوی تر کرنا چاہیے۔ یہ جدت اور اخترا کی تحریک چند برس سے، نئی چیزیں تیار کرنے کی جو تحریک شروع ہوئی ہے، جدید ایجادات جو ہو رہی ہیں وزارت دفاع میں، وزارت دفاع، فوج اور سپاہ پاسداران میں، ہر جگہ اس کو جاری رہنا چاہیے۔ خوش قسمتی سے ہمارے فوجی اداروں اور اسی طرح فوجی صنعت نے اپنی لیاقت ثابت کر دی ہے، دکھا دیا ہے کہ بڑے بڑے کام کرنے پر قادر ہیں۔ اب تک جو بڑے کام کیے ہیں ان سے بھی بڑے کام کر سکتے ہیں۔ ملک کا دفاع سر فہرست ہونا چاہیے اور یہ فوجی اداروں کی تقویت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی جذبے، اسی جوش و خروش، اسی شجاعت، اسی پہل اور صحیح اندازوں اور اسی طرح منصوبہ بندی کی ضرورت ہے جو 1979 کی 8 فروری نے ہمیں سکھائی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی تقویت میں انشاءاللہ آگے بڑھیں اور امور کی پیروی کریں۔ اور اب چند باتیں مذاکرات کے بارے میں۔ کچھ وقت سے آپ سن رہے ہیں اخباروں میں، سوشل میڈیا پر، لوگوں کی باتوں میں حکومت کے مذاکرات کی بحث ہو رہی ہے۔ ان بحث کرنے والوں کی باتوں میں، چاہے ملک کے اندر ہوں یا ملک سے باہر، جو بات ہے وہ امریکہ سے مذاکرات کا موضوع ہے۔ مذاکرات کا نام لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جناب مذاکرات بہت اچھی چیز ہے، جیسے کوئی مذاکرات کے اچھے ہونے کا منکر ہو۔ ان دنوں اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ مصروف ترین وزارت خارجہ ہے۔ اس کا کام یہی ہے، دنیا کے ملکوں سے، مشرقی، مغربی، ہر طرح کے ملکوں سے مذاکرات کرتے ہیں، آمد و رفت کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں۔ اور اسی درمیان جو استثناء ہے وہ امریکہ ہے۔ صہیونی حکومت کا نام نہیں لیں گے کیونکہ وہ حکومت نہیں ہے۔ صہیونی حکومت دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس نے ایک سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ دہشت گرد گروہ جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، لہذا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ استثناء امریکہ ہے۔ یہ کیوں استثناء ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ملک کی مشکلات دور کرنے میں امریکہ سے مذاکرات کی کوئی تاثیر اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ہم پر یہ ظاہر نہ کریں کہ اگر اس حکومت سے مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے تو وہ مشکل فلاں مشکل حل ہو جائے گی۔ جی نہیں، امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے کوئی مشکل حل نہیں ہوگی، اور دلیل ہمارا تجربہ ہے، ماضی کا تجربہ۔ ہم نے 2010 کے عشرے میں تقریباً 2 سال امریکہ کے ساتھ مذاکرات انجام دی۔ البتہ ان مذاکرات میں امریکہ اکیلا نہیں تھا، دوسرے ممالک بھی شامل تھے، لیکن مرکزیت امریکہ کو حاصل تھی اور ان میں اہم فریق امریکہ تھا۔ اس وقت کی ہماری حکومت نے مذاکرات کیے، گئے آئے، نشست و برخاست کی، مذاکرات کیے، گفتگو کی، ایک ساتھ ہنسے، ہاتھ ملایا، دوستی کی، ہر کام کیا، ایک معاہدہ بھی ہوا۔ اس معاہدے میں ایرانی فریق نے بڑی فراخ دلی دکھائی، مقابل فریق کو بہت زیادہ امتیازات دیے، لیکن اس معاہدے پر بھی امریکیوں نے عمل نہیں کیا۔ یہی شخص جو آج برسر اقتدار ہے، اس نے اس معاہدے کو پھاڑ دیا۔ اس نے کہا کہ معاہدہ پھاڑ دوں گا، اور پھاڑ دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ اس کے اقتدار میں آنے سے پہلے جن کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ معاہدہ اس لیے تھا کہ امریکی پابندیاں اٹھا لی جائیں، لیکن امریکی پابندیاں ختم نہیں ہوئیں۔ اقوام متحدہ کے تعلق سے بھی زخم میں ایک ایسی ہڈی چھوڑ دی جو ایران کے سر پر ہمیشہ خطرہ بن کر منڈلاتی رہے۔ یہ معاہدہ ان مذاکرات کا ماہ حاصل تھا جو میرے خیال میں 2 سال یا اس سے کچھ کم یا زیادہ عرصے تک انجام دیے گئے۔ لہذا یہ تجربہ ہے، اس تجربے سے کام لے۔ ہم نے مذاکرات کیے، مراعات دیں، پیچھے ہٹے، عقب نشینی کی، لیکن نتیجے میں اپنا مقصود حاصل نہیں کر سکے۔ اسی معاہدے کو جس میں اتنے نقائص تھے، مقابل فریق نے یکدم ختم کر دیا، اس کی خلاف ورزی کی اور اسے پھاڑ دیا۔ ایسی حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہیے۔ مذاکرات کرنا عاقلانہ نہیں ہے، دانش مندانہ نہیں ہے، شرافت مندانہ نہیں ہے۔ ملک کے اندر مشکلات ہیں، کوئی مشکلات کے وجود کا منکر نہیں ہے۔ عوام کی معیشت میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، عوام کے اکثر طبقات مصیبت میں ہیں، مشکلات میں ہیں، لیکن وہ عامل جو ان مشکلات کو برطرف کر سکتا ہے، وہ عامل اندرونی عامل ہے۔ یہ عامل فرض شناس، حکام کی ہمت اور متحد قوم کا تعاون ہے، یعنی وہی چیز جس کا انشاءاللہ ہم 22 بہمن کو انقلاب اسلامی کی سالگرہ پر مظاہرہ کریں گے۔ عوام کا اتحاد، وہ تقاریب جو 22 بہمن 10 فروری کو انجام پائیں گی۔ یہ سالانہ ریلی ہمارے ملک میں ملی وحدت کی مظہر ہے۔ ہماری صاحب بصیرت قوم اور انتھک محنت کرنے والے حکام، یہ ہماری مشکلات برطرف کرنے والے عامل ہیں۔ حکام مصروف ہیں، الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے اسی موجودہ محترم انتظامیہ سے بہت امید ہے کہ عوام کی معیشت کی مشکلات کم سے کم گھٹائیں ضرور، سختیاں دور کریں۔ امریکی بیٹھ کر کاغذ پر دنیا کا نقشہ بدل رہے ہیں، البتہ صرف کاغذ پر، اس کی کوئی زمینی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں بھی اظہار نظر کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ وہ ہمیں دھمکیاں دیں گے تو ہم بھی انہیں دھمکیاں دیں گے۔ اور اگر اپنی دھمکی پر عمل کریں گے تو ہم بھی اپنی دھمکی پر عمل کریں گے۔ اگر ہماری قوم کی سلامتی پر حملہ کریں گے تو ہم بھی ان کی سلامتی پر حملہ کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ دقیق اور دو ٹوک بات ہے۔ یہ طرز عمل قرآن اور اسلام کے حکم سے ماخوذ ہے اور یہ فریضہ ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ امید ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے فرائض کی انجام دہی میں کامیابی عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خبر آزاد فرمودن صلی علی محمد او